الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم بزرگو بھائیو دوستو عزیزو یہ وہ مقام اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے حکیم صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں اور یہ جو نورانیت اور مسجد کا ہرا بھرا ہونا جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ حضرت کے برکات ہیں۔ میری براہ راست زیارت و ملاقات تو نہیں ہو سکی لیکن حضرت کی تقریروں سے اور حضرت کے ملفوظات سے خوب استفادہ کیا ہے اور ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں ہمارے اکابرین تشریف فرما ہوتے ہو وہاں حقیر سا طالب علم بہرحال حکم کی بنیاد پر چند باتیں اپنی اصلاح کے خاطر عرض کر دوں گا اور خاص کر کے حکیم صاحب کی عدم موجودگی میں ہمارے حضرت مولانا یونس صاحب ادام اللہ فیوزہم العالیہ سے تو آپ ہر وقت مستفیض ہوتے ہی رہتے ہیں جو حکیم صاحب سے سمندر پیے ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے اکابرین کے سائے عاطفت کو امت پر تادیر قائم فرمائے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیو کہ جس طرح اپنے جسم کے علاج کے لیے اطباء کی ضرورت ہے اسی طرح اپنے روح کے علاج کے لیے بھی اطباء کی ضرورت ہے۔ اگر جسم کی شفا بغیر اطباء کے نہیں ہو سکتی تو روح کا علاج بھی بغیر اطباء روحانیہ کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اطباء روحانیہ وہ ہمارے اکابرین ہیں اور آپ یہ بات یقین جان لیں کہ ہمارے تمام سلسلے یہ بالسند المتصل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چاہے فقہ کا طریق ہو، چاہے حدیث کا طریق ہو، چاہے قرآن کا طریق ہو، چاہے تصوف کا طریق ہو۔ قرآن بھی توارث کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر مسلسل اس امت نے اٹھایا ہے، بیچ میں کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں قرآن مفقود ہو چکا ہو اور قرآن غائب ہو چکا ہو۔ حدیثی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہے وہ مسلسل ہیں، بیچ میں کوئی واسطے کا انقطاع نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ محدثین کے نزدیک جس روایت میں انقطاع آ جاتا ہے اس میں کلام آ جاتا ہے۔ ہمارے مولانا سے اور اکابرین جو یہاں پر ہیں ان سے معلوم کر لیجئے۔ اسی طرح فقہ کے مسائل ہیں اور اسی طریقے سے تصوف ہیں۔ تصوف یہ کسی بزرگ کی من گھڑت کہانیاں نہیں ہیں، تصوف یہ کسی بزرگ کی من گھڑت زندگی نہیں ہے، یہ من گھڑت جو بنایا ہوا مسلک نہیں ہے، چاہے وہ نقشبندیہ ہو اور چاہے وہ سہروردیہ ہو اور چاہے وہ چشتیہ ہو یا چاہے وہ قادریہ ہو، یہ تمام کے تمام طریق حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سلسلے تصوف کے تمام طریق بالسند المتصل امت کے پاس چلے آئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت کے اکابرین جن طریقوں سے اصلاح کریں گے، جزیات میں فرق ہوا کرتا ہے، کلیات تو وہی ہوں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے۔ ہاں زمانے کے اعتبار سے طرز طریق میں فرق ہوا کرتا ہے، جیسا زمانہ ہوتا ہے اسی کے مطابق امت کی اصلاح کی جاتی ہے. باقی اصول، ضوابط، قوانین اور لو تو وہی ہوا کرتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہوتے ہوئے چلے آئے. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اطباء روحانیہ کی بھی ضرورت ہے. ہمارے شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ میں احکر نے جو سنا، ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ بھائی ایک انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، کھانے کا ٹیسٹ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، بخار تو چلا گیا لیکن چونکہ ذائقہ اس کا صحیح نہیں ہے تو اپنے ذائقے کی اصلاح کے لیے 500 ڈاکٹروں کے پاس پھر رہا ہے. مجھے کھانے کے مزے نہیں آ رہے، بریانی کباب اور قورمہ کی لذت نہیں آ رہی ہے مجھے، کوئی ایسی دوائی دے دو تاکہ مجھے کھانے کے مزے آئے، میرا ٹیسٹ ٹھیک ہو جائے. فرمایا کہ یہ انسان اپنے ذائقے کو صحیح کرنے کے لیے جو ہے وہ 500 اطباء اور ڈاکٹروں کے پاس دوڑ رہا ہے، حالانکہ اگر ذائقہ اور ٹیسٹ صحیح نہیں بھی ہوا تو ابھی پیٹ تو یقیناً بھرنے والا ہے، اس کا لقمے تو اس کے رکنے والے نہیں ہیں، لقمے تو پیٹ میں اترنے ہی والے ہیں، موت تو اس کی واقع نہیں ہوگی، زندہ تو یقیناً رہے گا اس لیے کہ کھانا پیٹ میں جا رہا ہے. فرمایا کہ افسوس، ایک ذائقے کو صحیح کرنے کے لیے 500 ڈاکٹروں کے پاس پھر رہا ہے اور بلوغ سے لے کر ضعیفی تک ایک نماز کی بھی لذت محسوس نہیں ہوئی، ایک نماز میں بھی ذوق نہیں آیا، ایک سجدے میں بھی سرور نہیں آیا اور ایک سجدے میں بھی کوئی وجد و کیفیت پیدا نہیں ہوئی، لیکن کسی روحانی طبیب کے پاس نہیں پہنچے کہ میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں نماز کی لذتوں سے محروم ہو گیا، میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں سجدوں کے سرور سے محروم ہو گیا. فرمایا اگر اطباء جسمانی کی ضرورت ہے تو اطباء روحانی کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ جسمانی ڈاکٹر سے اگر علاج نہیں بھی ہوا، ذائقہ صحیح نہیں بھی ہوا، ٹیسٹ صحیح نہیں بھی ہوا تو اس صورت میں بہت بہت تو کھانا چھوٹے گا، جسمانی موت ہو جائے گی، لیکن اگر نماز و عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوئی تو روحانی موت انسان کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائے گی، انسان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی. اس لیے میرے بھائیو اطباء جسمانیہ کی جہاں ضرورت ہے اطباء روحانیہ کی بہت ضرورت ہے. ہمارے حکیم صاحب کے ملفوظات آپ اکثر یہاں سنتے رہتے ہیں، امت کی اصلاح کے فکر میں جو باتیں آپ بیان فرماتے ہیں، خصوصاً دنیا کے عشق سے ہٹا کر خدا کا عشق جو پیدا کرنا ہے اور ان کا قلب جو مائل اللہ ہے، وہ تو ان کو سننے سے، ان کو پڑھنے سے اور ان کے ملفوظات کو دیکھنے ہی سے پتا چلتا ہے. بہرحال یہ ضرورت ہے اپنی اصلاح کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں سے بننے کی کوشش کی جائے. ہمارے اکابرین میں سے کسی کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ دنیا میں قابلوں کی کمی نہیں ہے، مقبولوں کی کمی ہے. قابل تو دنیا میں بہت ہیں لیکن ان قابلیت رکھنے والوں میں مقبول کون ہوتا ہے اللہ کے وہاں؟ اصل ضرورت تو انسان کو مقبول بننے کی ہے اللہ کے وہاں، اور جو انسان مقبول بنا، ہمارے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں میں ایک عجیب دعا منقول ہے، اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ سارے لوگوں نے مجھے اپنا بنایا، میری ماں نے کہا بیٹا میرا ہے اور میری بیوی نے کہا ہسبینڈ میرے ہیں اور میرے بچوں نے کہا کہ ابا میرے ہیں اور دوستوں نے کہا کہ آپ تو میرے ہیں، تمام لوگوں نے اپنا بنایا، لیکن اے مالک اگر تو نے اپنا نہیں بنایا تو کچھ نہیں ہوگا. اصل تو بھائی اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اور اللہ تب بناتے ہیں جبکہ اللہ کی باتوں پہ ہم آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آئے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم میں تب زندہ ہو سکتی ہے جبکہ ہم سچوں کے ساتھ بیٹھے، اور سچے کون ہیں؟ اہل اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کا طریق قرآن کریم نے بیان کیا، تقوی زندگی میں اترے گا کیسے؟ کونوا مع الصادقین، اہل اللہ کے پاس بیٹھو، اس لیے کہ بگڑے ہوئے آم کے پاس آم رکھا جائے گا تو وہ بھی بگڑ جائے گا، اور بگڑی ہوئی چیز کے پاس چیز رکھی جائے گی وہ بھی بگڑ جائے گی. فساد قلب والے کے ساتھ رہیں گے ہمارے قلب میں بھی فساد پیدا ہوگا، اور اگر اہل اللہ کی صحبت میں تھوڑی دیر بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا ہو جائے گا، ہمارے قلوب میں جلا پیدا ہو جائیں گے. اور یہ بات یقینی ہے کہ اہل اللہ سے جب تعلق جوڑتے ہیں نا اصلاح کے لیے تو کچھ تو سننی بھی پڑے گی، ویسے ہی تھوڑی ساری باتیں حاصل ہو جاتی، کچھ سننا بھی پڑتا ہے، کچھ زحمتیں بھی اٹھانی پڑتی ہے، کچھ ان کے زبان سے صرف ہماری اصلاح کے لیے، باقی قلب جو ہے ان کا پاک ہوا کرتا ہے. مولائی و مرشدی حضرت شیخ یونس صاحب دامن برکاتہم العالیہ میرے استاذ محترم ہیں، اور بحیثیت تربیت بھی حضرت ہی کے ہاتھ میں احکر نے اپنا ہاتھ دیا ہے. بہرحال ایک مرتبہ ایک معمولی سی غلطی پر اتنی دانت پڑی، اتنی دانت پڑی کہ قریباً ایک گھنٹے تک دانتتے رہے، حتیٰ کہ ایک ہفتے تک کلام بھی بند کر دیا. لیکن اس کے بعد دوسری جمعہ کو جب میں چائے پلا رہا تھا تو چائے تو قبول کر لی اور فرمایا پیارو دل میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے، محض تمہارے تکبر کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے. یہ اہل اللہ کی شان ہوا کرتی ہے کہ دل میں کوئی بات نہیں ہوتی، اصل تو اپنے سے متعلق ہونے والوں کی اصلاح مقصود ہوا کرتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کہ مربی جو ہوتا ہے نا وہ مربع بناتا ہے، تو مربع کے لیے تو کچھ نہ کچھ کوتنا پڑتا ہے، مربع ویسے ہی تھوڑی تیار ہو جاتا ہے، جب تک مربع کو کودتے نہیں ہیں وہاں تک وہ تیار نہیں ہوتا. اور حضرت تو حضرت تھے، بڑی رگڑائی فرمایا کرتے تھے، ہم جیسے ہوتے تو ایک بھی نہ بیٹھتے ان کے پاس، سارے سلسلے منقطع کر کے حضرت کے پاس سے چلے جاتے. خود حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اشرف علی تو قصاب اور قصائی بیل کاٹنے والا بنا ہوا ہے، فرماتے لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے قصاب بننا پڑتا ہے، فرمایا لوگ سیدھے آئے تو میں سیدھا رہوں گا، لوگ آتے ہی تیرے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب تشریف لائے تائیس کے لیے، دو صاحب پہنچے آپ کی خدمت میں، تو حضرت تو بڑے حاضر جواب تھے، جو ملفوظات حضرت کے پڑھتے انہیں معلوم ہوگا. ایک عجیب واقعہ ہے، ایک صاحب تشریف لائے، فرمایا حضرت آج فلاں مسجد میں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی، تو خطیب صاحب نے جو ہے اتنا طویل خطبہ پڑھا، اتنا طویل خطبہ پڑھا، اور ہمیں جو ہے صحن میں جگہ ملی تھی، تو بڑی دھوپ اوپر سے پڑ رہی تھی، پریشان تھے ہم. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے ہماری رعایت نہیں کی، دھوپ میں ہم کھڑے تھے، نیچے بھی جل رہا تھا اوپر بھی جل رہا تھا، تھوڑی رعایت کر لیتے، خطبہ مختصر کر لیتے. تو حضرت نے فرمایا اچھا مولوی صاحب نے کیا جواب دیا تم کو؟ فرمایا مولوی صاحب نے جواب یہ دیا کہ اتنی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گے. ہم جیسے ہوتے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا. حضرت نے فوراً پکڑ فرمائے، فرمایا مولوی صاحب جہنم کی مشق کرا رہے تھے یا جنت کی مشق کرا رہے تھے؟ بھائی نماز تو جنت کے لیے ہوا کرتی ہے، جہنم کے لیے تو ہوتی نہیں. کیا وہ جہنم کی مشق کرا رہے تھے یا جنت کی مشق کرا رہے تھے؟ اور جنت کی مشق میں تو ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی. تو بہرحال حضرت تو بڑے حاضر جواب تھے، دو صاحب تشریف لائے، اور حضرت نے معمول بنا لیا تھا کہ آئندہ میں تعویذ لینے آنے والوں سے پوچھوں گا نہیں کہ کس کی تعویذ چاہیے، اس لیے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بڑا میرا وقت ضائع ہوتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے، پھر وہ جواب دیتے ہیں، پھر پوچھنا پڑتا ہے. ہم نے اپنا معمول بنا لیا کہ پوچھیں گے نہیں، تعویذ دے دی دو صاحب کو. اب وہ جانے لگے تو حضرت کے اجل خلفاء میں سے ہیں خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ، خانقاہ میں پہنچے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ خواجہ صاحب سے کہنے لگے، خواجہ صاحب بڑے مزے آ گئے آج تو. فرمایا کیا ہوا حضرت؟ فرمایا ہوا یہ کہ دو صاحب تعویذ لینے آئے، میں نے پوچھا اوچھا کچھ نہیں، اس لیے میرا وقت بھی ضائع نہیں ہوا، بس ایک تعویذ لپٹ کر ان کو دے دی. فرمایا حضرت یہی بات ہے کہ وہ دونوں بھی خانقاہ کے پاس سے جا رہے تھے، تو دونوں یہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ حضرت تو کتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ بغیر بیان کیے ہوئے ہی پتا چل گیا. نے فرمایا اوفو، یہ تو مجھے عالم الغیب بیان کر دیا انہوں نے. فرمایا اب کہ میں پوچھ لیا کروں گا کہ بھائی کس کا تعویذ چاہیے. تو بہرحال ہمارے تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مربع تب میٹھا بنتا ہے جبکہ مربی اس کو اچھی طرح کوتے، جب تک کتائی نہیں ہوتی وہاں تک مربع تیار نہیں ہوتا. تو ہمارے اکابرین کے پاس جو کوتنا ہوا کرتا ہے یہ طریق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، فرمایا کہ وہ جا رہے تھے زمانے جاہلیت میں سنجری چھے میں عمرے کے لیے، صحابہ کرام کا اس طرف سے گزر ہوا تو ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کے لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت سمامہ ابن اسار رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے حبیب نے فرمایا اچھا مسجد کے ستون سے ان کو باندھو، دیکھو کوتاہی ہو رہی ہے ان کی، فرمایا مسجد کے ستون سے ان کو باندھ دو، ایمان تھا نہیں ابھی. حضرت ہر نماز کے بعد ان کے پاس تشریف لے جاتے اور کہتے کیف حال سماما، سماما کیا حال ہے تمہارا؟ تو سماما کہتے ان تقتل تقتل زادم و ان تنعم تنعم لا شاکر، فرمایا اگر مجھے قتل کرو گے تو میرا بدلہ لینے والے موجود ہیں، اور اگر مجھے چھوڑ دو گے تو میں آپ کو احسان کرنے والا سمجھوں گا. حضور مسکرا کر چل دیتے، دوسری نماز کے بعد، تیسری، تین دن تک یہی حال چلتا رہا، برابر ان کی کوتاہی ہوئی. اور ان کو مسجد نبوی میں اس لیے رکھا تاکہ مسلمانوں کے اخلاق دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریق کو دیکھ لیں. جب تیسرا دن ہوا حضور پھر تشریف لے گئے، فرمایا کیف حال یا سماما، فرمایا ان تقتل تقتل زاد و ان تنعم تنعم لا شاکر، بس وہی جواب، قتل کرو گے تو میرا بدلہ لیا جائے گا اور اگر چھوڑ دو گے تو میں آپ کا احسان من ہوں گا. حضرت نے فرمایا چھوڑ دو سماما کو، چھوڑ دیا. گئے وہ قریب میں کسی نہر یا کنویں کے پاس، غسل کیا اور حضور کی خدمت میں تشریف لایا، فرمایا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. کسی نے سماما سے پوچھا کہ جب بندھے ہوئے تھے تب تم نے ایمان قبول نہیں کیا؟ فرمایا وجہ یہ تھی کہ ایمان تو تبھی آ چکا تھا لیکن میں نے اس وقت اس لیے قبول نہیں کیا، لوگ یوں کہتے کہ در کے مارے ایمان قبول کر رہا ہے، اس لیے پہلے میں نے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا اور آزادی کے ساتھ اب میں ایمان لایا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمرے کے لیے جا رہا تھا، یہ آپ کے رفقا مجھے پکڑ کے لے آئے، کیا میں عمرے کے لیے جا سکتا؟ حضور نے فرمایا ضرور جائیے لیکن اپنے ایمان کا اظہار نہ کیجئے، مکے کے حالات ٹھیک نہیں. لیکن ایمانی اسپریٹ جب پیدا ہو جاتی ہے نا پھر وہ کسی حالت میں رکتی نہیں. وہ گئے اور اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، اتنی پتائی ہوئی اتنی پتائی ہوئی، دو دن تک بے ہوش ہو گئے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑایا لیکن حضرت سماما نے اعلان کر دیا میری پتائی تو کر رہے ہو، یاد رکھیو تمہارے مکہ والوں کا غلہ جو ہے وہ ہمارے وہاں سے آتا ہے، آئندہ میں تمہیں غلہ نہیں دوں گا جب تک کہ میرے آقا مجھے اجازت نہ دے دے. اور سماما نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض بھی کیا، فرمایا اللہ کے رسول میں ان کو یہ کہہ کر آیا. حضور نے فرمایا غلہ دے دیا کرو، وہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. بہرحال مجھے یہ عرض کرنا ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابرین کا طریق جو ہے وہ منقول الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے یہ طرق ثابت ہیں، اور اسی نحض پر اکابرین اپنے ماتحت رہنے والوں کی اصلاح فرمایا کرتے ہیں. خیر یہ تو ایک ضمنی طور پر شروع میں بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، میں مختصراً دو چار باتیں عرض کر دوں. میں نے جو حدیث تلاوت کی ہے القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہیں، حضور فرماتے عقل مند وہ ہیں جو اپنی ذات کو پہچانے اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے، اس کو عقل مند کہا گیا. عقل مند اس کو نہیں کہا گیا جس نے اپنی دنیا آباد کر لی، عقل مند اسے نہیں کہا گیا جس نے بہترین بنگلے بنا لیے، عقل مند اسے نہیں کہا گیا جس نے خوب بینک بیلنس جمع کر لیا، عقل مند اسے نہیں کہا گیا. اللہ کے رسول فرماتے عقل مند وہ ہیں جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میری حقیقت ہے کیا، میں کس نحس پر اس دنیا میں آیا، کس ترتیب کے ساتھ اس دنیا میں آیا، اور اس وقت میرا پوزیشن کیا ہے، میرے پیٹ میں کتنا گوبر ہے. اللہ کا احسان مانے کہ اللہ نے ہماری ساری برائیوں کو اوپر کی اسکرین ڈال کر کے چھپا دیا ہے. اور شاید اکمال الشیم کا مضمون ہے، اس وقت مجھے خاص یاد نہیں ہے کہ یہ کس کتاب کا مضمون ہے، لگتا یہ ہے کہ اکمال الشیم میں شاید میں نے دیکھا تھا، فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہاری تعریف ہو رہی ہے تو یہ اپنی تعریف نہ سمجھو، اللہ کی تعریف سمجھو. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری تعریف کروا کے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر رہا ہے. کسی نے ہم کو مولوی صاحب کہا اور مولوی صاحب کے لیبل میں اللہ نے میرے گناہوں کو چھپا دیا. کسی نے آپ کو حاجی صاحب کہہ دیا اور حاجی صاحب کہہ کر اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپا دیا. کسی نے آپ کو سخی کہا اور سخاوت کے لبادے میں اللہ نے گناہوں کو چھپا دیا. مختلف انداز سے اللہ لوگوں کی زبان سے تعریف کروا کے ہمارے گناہوں کو چھپا رہا ہے. یہ حقیقت میں ہماری تعریف نہیں، خدا کی تعریف ہے کہ وہ ستاری کر رہا ہے ہماری. عجیب انداز ہے اس کی ستاری کرنے کا، اس کی شان کریمی کا عجیب انداز ہے. صاحب روح المعانی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا کہ شیطان جب اس دنیا کے اندر اتر رہا تھا تو اترنے کے موقع پر یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا بحکم خداوندی، اور جب اس کو دنیا میں اتارا جا رہا تھا اللہ بڑے جلال میں تھے تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، باوجود کہ اللہ انتہائی جلال میں تھا لیکن دعا قبول کر لی، فرمایا ٹھیک ہے قیامت تک مہلت دیے ہوئے میں سے، قرآن کریم کا مضمون ہے، فرمایا قیامت تک مہلت دیے ہوئے میں سے. ہمارے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلال خدا کے باوجود جب شیطان جیسے مردود کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، تیری نماز کی حالت میں خدا جمال میں ہوتا ہے تیری دعا کیسے قبول نہیں کرے گا؟ کاش ہم رجوع تو کریں اپنے خدا کی، لیکن رجوع کا مادہ ہی ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. گناہ کرتے کرتے میری زندگی میں قساوت قلبی اتنی پیدا ہو چکی کہ خدا کی قسم آنکھوں سے میرے ایک آنسو نہیں نکل رہا ہے، اتنی قساوت قلبی پیدا ہو چکی. بہرحال آگے فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں جب اس نے مہلت مانگی اور اللہ نے اس کو مہلت دے دی تو مزید یہ اللہ سے گفتگو کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ اللہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ میں یہ تیرے بندے جو ہیں نا آدم ہی کی وجہ سے مجھے نکالا گیا تو ابن آدم کے سیدھے راستوں میں بیٹھوں گا، ان کو نماز پڑھنے نہیں جانے دوں گا، ان کو معاملات کی صحت کی طرف نہیں جانے دوں گا، ان کو صحیح اخلاق کی طرف نہیں جانے دوں گا، ان کی آنکھوں سے خیانت کرواؤں گا، ان کی آنکھوں سے زنا کرواؤں گا، ان کے دلوں سے ان کے دماغوں سے برائیاں کرواؤں گا، ان کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا میں، اور میں ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے چاروں طرف سے میں ان کو روکوں گا. جس وقت خداوند قدوس نے اس کی اس دعا کو بھی قبول کر لیا، وَمَلَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے قیامت تک، تو جس طرح چاہے ان کو گمراہ کر، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن میرے مخلص بندے تیرے ہاتھ میں نہیں آ سکیں گے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فرمایا کہ فرشتوں میں کہرام مچ گیا جب اس کی دعا قبول ہوئی، دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں اس کو بہکاؤں گا، تو فرشتوں میں کہرام مچ گیا کہ اللہ چاروں طرف سے جب اس بندے کو بہکائیں گے تو یہ بندہ نیکی کہاں سے کر سکے گا. تو خالق کائنات کی طرف سے بتایا گیا کہ اس شیطان نے چار جہت کو تو بیان کیا ہے لیکن دو جہت کو اس نے چھوڑ دیا ہے، ایک اوپر کی جہت ایک نیچے کی جہت، دو جہتوں کو اس نے چھوڑ دیا، اپنی دعا میں اس کا تذکرہ نہیں کیا. اس لیے اگرچہ یہ چاروں جہتوں سے میرے بندے کو گمراہ کرے گا اور یہ گمراہ شدہ بندہ میری جب توفیق اس کو ملے گی اور یہ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائے گا تو اس کے ہاتھ نیچے نہیں پہنچیں گے، اس سے پہلے میں رحمت سے معاف کر دوں گا اسے. اور یہ جب سجدے میں جائے گا اور سجدے میں جانے کے بعد مجھ سے دعائیں کرے گا، اس کا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا، اس سے پہلے میں اسے معاف کر دوں گا، دو سمتوں سے میری رحمتیں اس پر اترے گی. یہی وجہ ہے آپ علماء کرام سے خاص کر کے مولانا سے معلوم کر لینا، عرفات کے میدان میں جب حاجی عرفات کے میدان میں چلتا ہے تو وہاں کیا حال ہوتا ہے شیطان کا، اپنے سر پر مٹی ڈال رہا ہے، چھوٹے شیاطین اسے پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی، فرمایا کہ اس ابن آدم کو زندگی بھر گناہ کرایا اور اس نے عرفات کے میدان میں ایسی توبہ کی، خدا نے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا، یہ اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے. بہرحال میرے بھائیوں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ عقلمند وہ انسان ہے، القیس من دان نفسہ، جو اپنی ذات کو پہچانے کہ میری پوزیشن کیا ہے، میرا حال کیا ہے، میں کس ترتیب کے ساتھ اس دنیا کے اندر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری شکلیں کس طرح بدلی اور کیا تھا میں اور پھر کس شکل میں اس دنیا میں پہنچا، اور جب اس دنیا میں پہنچا تو میرا حال یہ تھا کہ نہ میرے بدن پر کپڑا تھا، نہ تو مجھے کھانے کا ٹھکانہ تھا، نہ پینے کا ٹھکانہ تھا، نہ عقل و شعور تھا. علامہ سری سقطی رحمت اللہ علیہ ہمارے صوفیہ میں 700 سال پہلے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات حکمت کی لکھی ہے، فرمایا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ناپ پر ایک نلکی ہوتی ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ناپ پر ایک نلکی ہوتی ہے، یہ نلکی کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا جب تک یہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اسی نلکی کے ذریعے سے وہ ماں کا خراب خون جو کسی شکل میں آیا کرتا تھا، جب یہ بچہ پیٹ میں آ گیا تو اس کی غذا بنا دیا اور اس کی غذا کو اسی نلکی کے ذریعے سے پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے بچے کے پیٹ میں جو غذا پہنچائی وہ اسی نلکی کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں پہنچائی. فرمایا کہ آخر کبھی غور بھی کیا کہ کھانے کی جگہ تو منہ تھا، اللہ کو یہاں سے وہ خون پہنچانا چاہیے تھا، لیکن بجائے یہاں کے پہنچانے کے اس کو جو پہنچایا جا رہا ہے وہ نلکی کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی غور نہیں کیا، خدا نے نلکی سے پہنچایا اور منہ کو محفوظ رکھا، اشارہ کر دیا جس منہ سے خدا کا نام لیا جاتا ہے اس منہ پر گندا خون نہیں جا سکتا، اس منہ پر گندا خون نہیں. فرمایا اللہ کے بندے اللہ نے گندے خون سے تیری زبان کو محفوظ رکھا، تو حرام کے لقموں سے اپنی زبان کیوں گندی کر رہا ہے؟ حرام کے کلمات سے، ناجائز کلمات سے اپنی زبان کو گندی کیوں کر رہا ہے؟ اور پھر بھی احسان ہے اللہ کا کہ ایسی گندی زبان پر قرآن پڑھنے کی وہ توفیق دے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہوا. ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب، ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس. اس زبان کو لاکھوں مرتبہ کیورا اور گلاب کے پانی سے دھولیں پھر بھی اے خدا تیرا نام لینا تیری شان کے خلاف ہے، اتنی گندی ہماری زبان ہے. یہ اللہ کا فضل ہوا، اس کا کرم ہوا، اس کا احسان ہوا کہ اس مالک کائنات نے ایسی گندی زبان سے بھی اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی اور اپنا تذکرہ کرنے کی، اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیو، القیس من دان نفسہ، اپنی ذات کو پہچانے. وعمل لما بعد الموت، اور ما بعد الموت کے لیے ہم تیاری کریں، مرنے کے بعد والی جو طویل زندگی آنے والی، لامحدود زندگی آنے والی، اور جہاں کوئی معاون نہیں ہوگا سوائے خدا کی رحمتوں کی، جہاں کوئی ناصر و یار و مددگار نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی نصرت اور رحمت کے بغیر اور ہمارے اعمال کے بغیر، ایسی قبر کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے. حدیث قدسی میں ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی، فرمایا کہ ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالفرائض، بندہ جو ہے نا وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے فرضوں کو ادا کر کے. فرائض جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی قربت کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ شاہ فضل حق گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ افضل الذکر کلام اللہ تبارک و تعالی، سب سے افضل ذکر جو ہے نا وہ اللہ کا کلام ہے. اور فرمایا کہ اللہ کا کلام جو انسان کرتا ہے اس کو وہ مراتب نصیب ہوتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. تلاوت قرآن کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو وہ مراتب نصیب فرماتے ہیں. فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے جو بندوں کے نام پر اللہ تعالیٰ نے خط کی شکل میں بھیجی ہے. چاہیے کہ یہ بندہ اس اللہ کے کلام کو پڑھے اور اس میں مرضیات خداوندی اور نامرضیات خداوندی کو پہچانے، خدا کس سے راضی ہوتا ہے، خدا کس سے ناراض ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالفرائض، بندہ جو ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے نہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بعضوں کا حال یہ ہے کہ نوافل میں خوب مشغول ہیں اور فرمایا فرائض کو چھوڑے جا رہے ہیں، نفلی کام خوب کر رہے ہیں، نفلی نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، نفلی تسبیحات بھی پڑھی جا رہی ہے اور فرائض سے غافل ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ دلیل دیں کہ فرض تو عام ہیں، ارے یعنی بہت سارے ہیں فرض، تو چھوڑ بھی دیا تو کیا ہوا، نفل تو کبھی کبھی ملا کرتے ہیں اس لیے نفل ہی کو ادا کرنا چاہیے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا ہوا بھی تو عام ہے، یہ ہوا جو ہے وہ بھی تو عام ہے، اس کو بھی چھوڑ دو، اپنی ناک بند کر دو، ہوا نہ لو، کیا ہوگا تمہارا. فرمایا پیسے بھی تو عام ہیں تمہارے پاس، چھوڑ دو اسے بھی، دنیا کے عام چیزوں کو تو کوئی نہیں چھوڑتا، اور دین کے باب میں جہاں کچھ اللہ کے فرائض ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہاں ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ بھلا یہ تو عام چیز ہے، نوافل ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے. تو حقیقت یہ ہے میرے بھائیو، ان العبد یتقرب الی اللہ تعالی بالفرائض، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کتنا قریب ہوتا ہے؟ فرمایا اتنا. اور ایک حکمت اور بتا دوں، فرائض ہی اصل چیز ہے، نوافل جو ہے نا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز سے پہلے اور نماز کے بعد جو ادا فرمائے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز سے پہلے تو اس لیے ادا فرمائے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرض ایک محتم بشان عبادت ہے، بہت اونچی عبادت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسی اونچی عبادت میں پہنچنے کے لیے پہلے سے تیاری کرنا چاہیے. تو سنت کے ذریعے سے انسان فرض کی تیاری کرتا ہے. اور تجربہ کر لیجئے، بغیر سنت کے پرے ہوئے جب ہم فرض میں کھڑے ہوتے ہیں وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ ہی نہیں آتا جو سنت ادا کرنے کے بعد ہمیں فرض میں آیا کرتا ہے. تو سنت پہلے کی اس لیے رکھی تاکہ ان سنتوں کے ذریعے سے ہم فرض کے لیے تیار ہو جائیں. اور فرمایا کہ فرض کے بعد کی سنتیں اس لیے رکھی ہے کہ کون انسان ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ میرا فرض کامل ادا ہو گیا. اللہ کی شان کے مطابق تو کوئی بندہ عبادت کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی بندہ نہیں کر سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اے اللہ، میں تیری شان کے مطابق تعریف نہیں کر سکتا ہوں، بس تو ہی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب یہ فرما رہے ہیں کہ میں تیری شان کے مطابق تعریف نہیں کر سکتا ہوں. تو ہم جیسے گنہگار اللہ کی شان کے مطابق عبادت کہاں سے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وحدہ لا شریک کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو توتی ہوئی عبادتوں کو بھی وہ قبول کر لیتا ہے. ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑا. میں مختصراً ایک دو بات میری اصلاح کے لیے بھی عرض کر دوں. ہارون رشید کے زمانے میں قحط پڑا، بڑا دکار پڑا. بیچارہ دیہاتی قسم کا ایک آدمی اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگا، اور مشورہ بیوی ہی سے کیا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہوم منسٹر تو وہی ہے، وزیر مالیات بھی وہی ہے، وزیر خارجہ بھی وہی ہے، اور وزیر داخلہ بھی وہی ہے. یعنی باہر جانا ہو تو بھی اجازت لو، گھر میں آنا ہو تو بھی اجازت لو، اور مالیات بھی اسی کے حوالے کرو اور اسی کے پاس سے پھر وصول کرو، تو ساری چیزیں تو اسی کے ہاتھ میں. بہرحال دیہاتی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، قحط اور دکار بہت پڑا ہوا ہے، بادشاہ کے دربار میں کوئی تحفہ لے جانا چاہیے تاکہ بادشاہ راضی ہو کر کچھ پیسے دے دے تو ہمارے یہ قحط کے زمانے میں کام آ جائے. فرمایا ٹھیک ہے، میں نے کچھ وقت سے پانی رکھا ہے پینے کے لیے، وہ پانی تم مٹکے میں بند کر کے لے جاؤ اور بادشاہ کے وہاں خدمت میں پیش کر دینا. چونکہ قحط پڑا ہے تو بادشاہ کے وہاں بھی پانی تو نہیں ہوگا، جب پانی دو گے تو خوش ہو جائے گا. فرمایا ٹھیک ہے، مٹکے میں پانی بھرا، اوپر سے بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد کئی دن کی مسافت چل کر کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچا. ہارون رشید نے اجازت دی اندر آنے کی، کہا کیا لائے ہو؟ فرمایا حضرت یہ پانی آپ کے لیے تحفے میں لایا ہوں. تو کھولا تو اس کے اندر سے تو بدبو نکلی، اس لیے کہ کئی دن سے بند پڑا ہوا تھا وہ پانی، تو بدبو اندر سے آئے. لیکن پھر بھی ہارون رشید نے کہا اچھا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، اب بہت بہتر تحفہ لے آئے، چلو اس کو شاہی خزانے میں رکھ دو اور اس کا متکا بھر کر کے اس کو اشرفیاں دے دو، پیسے دے دو، اور ذرا یہ جاوے نا تو ہمارے دریائے دجلہ کے پاس سے اس کو گزار دینا اور بتا دینا کہ ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، سارا سمندر بھرا ہوا ہے ہمارے پاس. جب وہ گیا اور اس کو وہاں سے نکالا گیا تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا سارا پانی ہی تو ہے. تو دل میں سوچنے لگا جس بادشاہ کے پاس اتنا پانی ہو، میرے پانی کی کیا حیثیت ہوا کرتی. ہمارے زتانوی رحمت اللہ علیہ نے اس مثال کو عرض کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ ہمیں توتی ہوئی نمازوں پر اتنا ناز ہے، اتنا ناز ہے کہ ہم غرور میں مبتلا ہو گئے. میری نماز اور میری نماز کے مقابلے میں میں نے دوسروں کو حقیر سمجھا، میری زکات اور میری زکات کے مقابلے میں میں نے دوسروں کو حقیر سمجھا، میرا حج اور میرے حج کے مقابلے میں میں نے دوسروں کو ذلیل سمجھا. فرمایا ہماری عبادت ایک تو توتی ہوئی، لیکن توتی ہوئی عبادت میں نے بھی غرور میں مبتلا کر دیا. یہ شان خدا ہے کہ توتی ہوئی عبادت بھی قبول کر رہا ہے. کل قیامت کے دن جب توتی ہوئی عبادت لے کر خدا کے پاس جائیں گے، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے، چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، لیکن فرشتوں سے کہیں گے کہ ذرا ان کو گزار دو ہمارے فرشتوں کی عبادت کے اوپر سے. کوئی رکوع میں پڑا ہوا ہے تو کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے، کوئی قیام میں پڑا ہوا ہے، بس ہمیشہ قیام ہی قیام، رکوع ہی رکوع. جب یہ بندہ تصور کرے گا ان عبادتوں کے سامنے ہماری عبادت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ توتی ہوئی عبادت کو بھی خدا قبول کر رہا ہے. ایسی توتی ہوئی عبادت جس میں کوئی ربط نہیں، کوئی زور نہیں، کوئی تعلق نہیں. ہماری نماز کا پوزیشن کیا ہے؟ ٹپڑے کار والی نماز ہے، بس وہ کیسےت رکھ دی اور چالو ہو گئی نماز، اللہ اکبر، الحمد، سب کچھ پڑھا جا رہا ہے، السلام علیکم بھی ہو گیا. لیکن پوچھا جائے مجھے خود کہ تو نے اپنی نماز میں کیا پڑھا تو مجھے نہیں معلوم، بس وہ تیپ ریکار کی نماز ہو گئی ہماری، کچھ یاد نہیں میرے بھائیوں، بس اٹھا پتک والی نماز ہے، اس کے باوجود خدا ان نمازوں کو قبول کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث قدسی میں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی، اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو کھڑا ہو جا، تیرے کھڑے ہونے میں دیر ہیں، پھر میں تیری عبادتوں کو قبول کر لوں گا. اور اس کی مثال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو بہت اونچے پائے کے محدث ہیں، انہوں نے یوں سمجھائی ہے، فرمایا ایک سال کا جو بچہ ہوتا ہے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، لیکن ماں ذرا پیچھے ہٹ جاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا کھڑے ہو جاؤ، بیٹا کھڑے ہو جاؤ. اب وہ بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ جب کھڑا ہو گیا تو پھر امی کہتی ہے بیٹا آؤ، اس کو چلاتی ہے. حالانکہ ماں جانتی ہے کہ جو بیٹا بڑی مشکل سے کھڑا ہوا وہ چلنے کی سکت کیسے رکھتا ہے، وہ چلنے کی طاقت کیسے رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ماں کہتی ہے آؤ. جیسے ہی بچہ محبت کے الفاظ سن کر کے وہ چلنے کی تیاری کرتا ہے، ماں فوراً اپنے گود میں لے لیتی ہے، کہتی ہے بیٹا نہیں چل سکتا ہے، گر جائے گا، دانت ٹوٹ جائے گا. بس اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر اور سجدے میں جب پہنچتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو کھڑا تو ہو گیا، لیکن میری شان کے مطابق عبادت کرنے کی تجھ میں کہاں طاقت ہو سکتی ہے. اللہ اپنی آنکھوں سے رحمت میں اس کو لے لیا کرتا ہے، جہاں سلام پھیرا خدا نے کہہ دیا میں نے تیری نمازوں کو قبول کر لیا، میں نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اللہ کی شان کے مطابق تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی احکم الحاکمین فرماتے ہیں میرے بندو میرے لیے کھڑے ہو جاؤ، یہ تمہارا کھڑا ہونا یہ ما بعد الموت کی تیاری ہو جائے گی. عقل مند وہ انسان ہے میرے بھائیوں جو ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے. دیکھو ہم سب کو آخرت کی طرف جانا ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو دنیا میں باقی رہا ہو. بڑے سے بڑا دنیا دار چاہے وہ فرعون کی شکل میں ہو، حامان کی شکل میں ہو، نمرود کی شکل میں ہو، وہ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر گئے ہو، اور بڑے سے بڑے دیندار حتیٰ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر تشریف لے گئے. موت آپ پر بھی طاری ہوئی، وصال آپ پر بھی آئی، تو تمام کو جب اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ عقل مند وہ انسان ہے جو اپنے ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے، اور جس نے تیاری نہیں کی وہ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عقل مند نہیں ہے بلکہ بے وقوف ہے. اس لیے کہ ایک موتی سی مثال، ایک چیز دے کر کل میں آپ سے لے لوں، اس کے اوپر اگر آپ اپنا دل لگا لیں یہ عقل مندی نہیں ہوگی. یہ قلم آپ نے مجھے دیا استعمال کے لیے اور مجھے یوں کہا کہ کل ہم لے لیں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس قلم کے اوپر فدا ہو جاؤں اور مر جاؤں اور اس قلم کے پیچھے اپنی محبت کو لگا دوں، یہ عقل مندی نہیں ہوگی. اور ایک مکان آپ نے دائمی طور پر مجھے رہنے کے لیے دے دیا، پھر میں اس سے دل لگاؤں، یہ عقل مندی ہوا کرتی ہے. یہ دنیا تو آج دی ہے، کل ہاتھ سے جانے والی ہے، کل ہاتھوں سے نکلنے والی ہے. میں نے خود دنیا کے اندر ایسے ایسے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جو آج کے کروڑ پتی تھے وہ کل کے روڑ پتی بنے ہوئے. دبئی کا میں آپ کو واقعہ سناؤں، میرا بارہا دبئی جانا ہوا 6-7 سال سے. ایک صاحب جو 5-star ہوٹل کے مالک تھے وہ جوا کھیلنے لگے اور جوا کے اندر اپنی ہوٹل ہار گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک ایک درم کی بھیک مانگ رہے ہیں. تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دولت جو ہے یہ دائمی رہنے والی نہیں ہے، جس میں دوام نہیں اس میں ہم دل کیوں لگائیں. جن اعمال میں دوام ہے، نمازوں میں دوام ہے، ہمیش کی ہیں، یہ نماز صرف یہاں نہیں، یہ قبر میں بھی ساتھ چلے گی، یہ حشر میں بھی ساتھ چلے گی، حتیٰ کہ ہمیں جنت میں پہنچائے گی. دل ہمیں اس پر لگانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سوچنے کی، سمجھنے کی اور آخرت کے لیے تیاریوں کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہر وقت ہمارے حکیم صاحب اور اکابرین سے مستفیض ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے میں نے ہمت کر کے یہ چند باتیں ہمارے بزرگوں ہی کی نقل کر دی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ودل آخرتنا خیرا من الاولى. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں کو درگزر فرما، سیاہ کاریوں کو معاف فرما. اے اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما. مالک دنیا میں ستاری فرمائی ہے، آخرت میں بھی ستاری فرما لینا. اے اللہ
ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دینا جن کے کندھوں پر تو ہاتھ رکھ کر ان کے گناہوں کے بدلے میں ایک ایک نیکی دینے والا ہے، بلکہ ہمارا حشر ان لوگوں میں فرما دینا مالک جن کو تو بغیر حساب کے جنت میں بھیجنے والا ہے۔ اے اللہ، ہم حساب کے لائق نہیں ہیں، کمزور ہیں، انتہائی درجہ اے اللہ پلے درجے کے کمزور ہیں، اور کمزوریوں کے ساتھ سر سے لے کر پاؤں تک معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی لمحہ، کوئی وقت اور جسم کا کوئی حصہ اے اللہ خالی نہیں کہ جس میں ہم نے گناہ نہ کیا ہو، نافرمانی نہ کی ہو، تیری بغاوتیں نہ کی ہو، لیکن اس کے باوجود الہ العالمین تیری ستاری ہیں کہ تو اس سرزمین پر ہمیں جلا رہا ہے۔ کبھی تو نے ہم پر کھانا بند نہیں کیا، کبھی تو نے پانی بند نہیں کیا، کبھی تو نے اپنی سرزمین سے نکالا نہیں۔ اے اللہ، یہ آسمان تیری قدرت میں ہے، تو چاہتا تو اس کو گرا دیتا۔ اے اللہ، یہ زمین تیری قدرت میں ہے، تو چاہتا تو اسے پھاڑ دیتا اور ہمیں بھسم کر دیتا، لیکن اے اللہ تیرا احسان ہوا، دنیا میں ستاری فرمائی، آخرت میں بھی ستاری فرما لینا۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، اس سرزمین پر رہنے والے مسلمانوں کی دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما، ان کے آبرو، عزت و ایمان اور مال و دولت کی حفاظت فرما۔ اس سرزمین پر رہنے والے اکابرین کا سایہ اس سرزمین کے مسلمانوں کے لیے اور پوری امت کے لیے تادیر قائم فرما، ان کے فیوض سے امت کو زیادہ سے زیادہ مستفیض فرما، امت کو اپنے بڑوں کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما، امت کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، امت کو اپنے قلوب کی اور اپنے باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو چکا ہے، سیاہ ہو چکا ہے، مالک اپنا فضل فرما دے اور ہمارے دلوں کو منور بنوا دے۔ اے اللہ، تیرا نور اس قلب میں اتار دے، اے اللہ تیرا نور ہمارے قلبوں میں اتار دے اور ہمارے قلوب کو تیری طرف متوجہ فرما دے۔ جب تک جلائیں ایمان پہ جلانا، جب تک جلائیں عزت کے ساتھ جلانا، اے اللہ جب زمین کا ظاہر ہمارے لیے بدتر بن جائیں اور خراب بن جائیں، اے اللہ اس وقت خاتمہ بالخیر عطا فرما دے۔ اے اللہ، جب موت کا وقت آئے تو اپنے اپنے وقتوں پر الہ العالمین خاتمہ بالخیر کے ساتھ اٹھانا، اور اے اللہ کسی بھی بہانے سے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہمیں پہنچا دینا، اس سرزمین کا پیون ہمیں بنا دینا، تاکہ قیامت کے دن جب آپ کے حبیب اٹھیں اور سب سے پہلی نگاہ ان کی ہم پر پڑے، ممکن ہے نگاہ شفقت پر جائے اور ہماری معافی ہو جائے۔ اے اللہ، مدینہ والی موت عطا فرما دینا، مدینہ کا پیون ہم سب کو بنا دینا۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔